الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان أو كما قال صلى الله عليه وسلم رمضان المبارک کے وقت کے بعد آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر اس ہفتہ وار مجلس کا آغاز ہو رہا ہے. اس سے پہلے کئی سال سے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب خان بھی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے ملفوظات پر مشتمل کتاب آپ کے سامنے پڑھ کر اس کی گستشری عرض کرتا رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی صحیح فہم کے ساتھ اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. اب وہ کتاب تقریباً اس سے جو بیشتر اہم مضامین تھے الحمدللہ وہ پورے ہو گئے تھے. اب خیال یہ ہوا کہ ہماری دینی اور دنیاوی ترقیوں اور کامیابیوں کا راز در حقیقت حضور نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے اور آپ کے ارشادات میں. اس لیے یہ خیال ہوا کہ اتوار کی اس مجلس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا بیان کچھ شروع کیا جائے. کیونکہ آپ کے ارشادات زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے لیے ہدایت کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے. تو آج کے اللہ کے نام پر وہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں اور اس کا آغاز کیا ہے میں نے حدیث سے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے. معروف حدیث ہے تو حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بل ایمان بضع و سبعون شعبۃ. ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں اور پھر فرمایا کہ ان میں سب سے اعلیٰ درجے کا شعبہ شہادتین ہیں یعنی اللہ جل جلالہ کی توحید کی شہادت دینا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت گواہی دینا، یہ تو اعلیٰ ترین شعبہ ہے. اور فرمایا کہ ادنا ادناہ، یعنی اس شعبوں میں سب سے ادنا شعبہ یہ ہے کہ امامت الاذیٰ عن القریب، راستے میں سے کوئی گندگی پڑی ہو، کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہو، لوگوں کو اس سے بچانے کے لیے راستے میں سے وہ تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے، ادنا ترین شعبہ. اور پھر فرمایا بھائی حیا شعبۃ من ایمان، اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے. یہ ہے ترجمہ اس حدیث کا. پہلے تو جو جملہ ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں. شعبہ عربی زبان میں کہتے ہیں شاخ، جیسے درخت کی کوئی شاخ ہوتی ہے اس کو شعبہ کہا جاتا ہے. تو جب یہ فرمایا ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، یعنی ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور یہ لفظ جو آپ نے استعمال فرمایا اس کا در حقیقت پس منظر یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ طیبہ یعنی توحید کے کلمے کو تشبیہ دی ہے ایک کھجور کے درخت سے. فرمایا مثل کلمۃ خبیثۃ مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلہا ثابت وفرعہا فی السماء، کہ کلمہ طیبہ یعنی ایمان کا کلمہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پاکیزہ درخت، اور اس پاکیزہ درخت سے مراد احادیث کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مراد سے کھجور کا درخت ہے. اور اس کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ اصلہا ثابت وفرعہا فی السماء، یعنی اس درخت کی جو جڑیں ہیں وہ تو زمین میں کھڑی ہوئی ہے، زمین میں پیوست ہے، لیکن اس کی شاخیں وہ آسمان کی طرف جا رہی ہیں، اوپر کی طرف جا رہی ہیں. تو زمین میں اس کی جڑ پیوست ہے اور شاخیں اس کی باہر نکلی ہوئی ہیں اور باہر نکل کر آسمان کی طرف اوپر کی طرف پھیلی ہوئی ہے. اور پھر ایک وقت اس کا یہ بیان فرمایا کہ تم تی اکول احا کل حین بحث نے وقت کیا کہ یہ درخت اپنا پھل ہر وقت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا ہے. اس کی کوئی فصل مقرر نہیں، اس کا کوئی موسم مقرر معجر نہیں ہے، بلکہ ہر موسم میں ہر فصل میں یہ اپنا پھل دیتا ہے. یہ مثال دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ طیبہ. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی جڑ پیوست ہے اور شاخیں اوپر پھیلی ہوئی ہیں، اس سے مراد یہی ہے کہ جب کوئی بندہ ایمان لاتا ہے، ایمان لاتا ہے اللہ جل جلالہ کی توحید پر، ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، ایمان لاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، ایمان لاتا ہے آخرت کے دل پر یوم حساب پر، ایمان لاتا ہے، تو یہ سارا ایمان اس کے دل میں پیوست ہوتا ہے. جس طرح درخت کی جڑیں زمین میں پیوست ہیں، اس طرح انسان کے دل میں اس ایمان جو ہے وہ پیوست ہوتا ہے. پیوست ہوتا ہے جیسے درخت کی جڑ جب زمین کے اندر پیوست ہو گئی تو اس کو ہلایا نہیں جا سکتا، اس کو اکھاڑا نہیں جا سکتا آسانی سے. اسی طرح ایک مومن کے دل میں جب ایمان پیوست ہوتا ہے تو وہ ایمان غیر متزلزل ہوتا ہے، وہ ڈگمگاتا نہیں، اس کو اکھاڑنا یا تو ممکن نہیں ہے یا بہت مشکل ہے، ایمان کی حالت نہیں ہے. لیکن جس ایمان کی شاخیں ہیں شاخ کیا ہے؟ اعمال، نیک اعمال، وہ ایمان کی شاخ ہے. جس طرح درخت کی جڑ جو ہے وہ نظر نہیں آتی، وہ تو اندر پیوست ہے، نظر ہی نہیں آ رہی. نظر جو کچھ آتا ہے وہ شاخیں نظر آتی ہیں جو اوپر کی طرف پھیلی ہوئی ہے. اسی طرح ایمان تو دل کا عمل ہے، یہ نظر آنکھوں سے نظر نہیں آ سکتا کہ اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں، اور ہے تو کتنا ہے، وہ نظر نہیں آ سکتا. لیکن اس ایمان کے نتیجے میں انسان جو نیک اعمال کرتا ہے وہ اعمال نظر آتے ہیں، جس طرح کے درخت کی شاخیں نظر آتے ہیں. تو اعمال جو ایمان کی وجہ سے اعمال پیدا ہوتے ہیں، ایمان کے تقاضے سے جو اعمال پیدا ہوتے ہیں، ان کو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارک میں شعبہ سے تعبیر فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، یعنی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. اور شاخیں ہونے کے معنی کیا ہے؟ کہ وہ اعمال ہیں جو ایمان کا مقتضا ہے. ایمان کے نتیجے میں مومن کے اندر وہ اعمال آنے چاہیے، ایمان کے نتیجے میں مومن میں وہ صفات پیدا ہونی چاہیے، وہ 70 سے زیادہ ہے. اور یہ جو 70 کا لفظ استعمال فرمایا کہ 70 سے زیادہ ہیں، تو علماء کرام نے اس حدیث کی تفسیر میں عام طور سے یہ فرمایا کہ 70 کا یہ گنتی مقصود نہیں ہے. تو بھائی جن طرح آدمی یاد کرے کہ بھائی نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، یہاں تک کہ نمبر 70 تک پہنچ جائے، گنتی مقصود نہیں، بلکہ مقصود یہ ہے کہ بہت سے، جیسے ہمارے یہاں محاورے کے اندر 70 کا لفظ بہت بار بول دیتے ہیں کسی چیز کی زیادتی بیان کرنے کے، کہتے ہیں بھائی میں نے تم سے 70 مرتبہ یہ بات کہی، حالانکہ 70 مرتبہ چین کر نہیں کہی، لیکن مراد کثرت. تو یہ کثرت بیان کرنا مقصود ہے کہ ایمان کے بہت سے شعبے ہیں، زیادہ 70 میں بھی منحصر نہیں، 70 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور ہیں. اس سے یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے دور فرمائی کہ ہم میں سے بعض لوگوں نے ایمان اور اسلام کے تقاضوں کو چند کنی کنی چیزوں میں محدود کر دیا. مثلاً عبادات میں، تو بس عبادت ہے تو ایمان کا تقاضا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، عمرہ ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، تسبیح ہے. اور ہمارے ماحول کے اندر اس میں کچھ شکل و صورت کے ظاہری تقاضے بھی شامل ہو گئے کہ داڑھی ہے، کرتا ہے، پائجامہ ٹخنوں سے اونچا ہے، وغیرہ وغیرہ. ان چیزوں کو بس سمجھ لیا کہ یہ ایمان. اور ایمان کے جو دوسرے تقاضے تھے اور ایمان کے نتیجے میں جو دوسری صفات پیدا ہونی چاہیے تھی، ان کو گویا ایمان کا اسلام کا حصہ ہی نہیں سمجھا، ان کو بالکل خارج کر دیا اپنے ایمانی زندگی سے. ایک آدمی ہے نماز پابندی سے پڑھتا ہے، سب سے اول کا حاضر باٹ ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، عمرے کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، سورت شکل بھی سنت کے مطابق بنائی ہوئی ہے، لیکن بازار میں جا کر کیا معاملات کر رہا ہے، حلال اور حرام کی فکر نہیں ہے. میں جو آمدنی کما رہا ہوں وہ حلال آ رہی ہے یا حرام آ رہی ہے، اس کی فکر نہیں ہے. لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں اس میں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ وہ معاملہ جائز ہو رہا ہے یا ناجائز ہو رہا ہے، ایمان کے تقاضے کے مطابق ہو رہا ہے یا اس کے خلاف ہو رہا ہے، غیبت ہو رہی ہے، دوسروں کی دل آزاری ہو رہی ہے، اس کے باوجود سمجھتا ہے کہ میں نیک کا نیک. تو یہ غلط فہمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد میں دور فرمائی، فرمایا کہ نہیں، ایمان کے بہت سے شعبے ہیں. اور حقیقت تو یہ ہے کہ جب ایک شخص ایمان سے آتا ہے اللہ جل جلالہ کی ذات پر، آپ کی وحدانیت پر، آپ کے صفات پر، آپ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر، آپ کی نازل کی ہوئی کتابوں پر اور یوم آخرت کے حساب و کتاب پر، تو وہ تو ایک معاہدہ کر لیا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ میں اپنی زندگی کے ہر شعبے میں لمحہ لمحہ آپ کی اطاعت بسر کروں گا، آپ کی بندگی بسر کروں گا، آپ کی رضا کے مطابق کروں گا اور آپ کی ناراضی کے کام سے اپنے آپ کو بچاؤں گا، یہ معاہدہ کیا. لہذا یہ تو میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ تو ایک جنم روگ ہے. جنم روگ یعنی وہ ایک فکر جو پیدائش سے لے کر مرتے دم تک انسان کے دل میں رہنی چاہیے کہ میرا کوئی کام اللہ جل جلالہ کی رضا کے خلاف تو نہیں ہو رہا. تو یہ 70 سے زیادہ شعبے ہیں جو ایمان کے تقاضے ہیں، اور علماء کرام نے شعبوں کی تفصیل بیان کرنے کے لیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشادات کی روشنی میں بیان کرنے کے لیے کتابیں، شعب الایمان علامہ حلیمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جس میں وہ حدیثیں جمع کی ہیں جس میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے مختلف شعبے بیان فرمائے. پھر اسی کو آگے بڑھا کر امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان لکھی ہے جس میں کئی جلدوں میں چھپی ہوئی ہے کہ جس میں شعبے بیان کیے ہیں ایمان کے، کیا کیا شعبے ہیں جن کی انسان کو رعایت کرنی ضروری ہے. صرف مسجد میں نہیں، گھر میں جا کر دوستوں عزیزوں اقارب سے ملتے وقت بھی، بیوی بچوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت بھی، بازار میں خرید و فروخت کرتے وقت بھی، ہر ہر لمحے میں انسان سے ایمان کو تقاضا کرتا ہے. تو یہ تو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو انسان سر لیتا ہے ایمان لانے کے بعد. اسی لیے وہ اقبال محبوب نے کہا تھا کہ تمہیں گویم مسلمانم بلرزم، تمہیں گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ الا، کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو مجھے بعض اوقات کپکپی آ جاتی ہے، اس واسطے کہ جانتا ہوں کہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے کے بعد کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، تو میں وہ ذمہ داریاں پوری کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات جو ایمان کے مختلف شعبوں سے متعلق ہیں وہ اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ ان کا بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. لیکن اس حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کا بیان فرمایا. فرمایا کہ جو 70 سے زیادہ شعبے ہیں ان میں سب سے اعلیٰ شعبہ، اعلیٰ سب سے اونچے درجے کا شعبہ کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، یہ شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کو اعلیٰ ترین شعبہ قرار دیا ایمان کا، کیونکہ اس کے بغیر انسان کا ایمان ہوتا ہی نہیں. جب تک توحید پر ایمان نہ لائے انسان مومن نہیں، مسلمان نہیں. اور ہے بھی سب سے زیادہ مؤثر اور سب سے زیادہ انسان کی زندگی پر اثر ڈالنے والا شعبہ یہ توحید ہی ہے، کیونکہ توحید کے معنی صرف اتنے نہیں ہیں. اگر غور سے دیکھیں تو توحید کے معنی صرف اتنے نہیں ہے کہ میں سجدہ صرف اللہ ہی کو کروں گا، عبادت اور پرستی صرف اللہ ہی کی کروں گا، بلکہ اس میں خود بخود یہ معنی بھی داخل ہے کہ اطاعت بھی صرف اللہ ہی کی کروں گا، کسی اور کی نہیں کروں گا. کیونکہ جب یہ مان لیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی میرا خالق ہے، وہی میرا مالک ہے اور وہی در حقیقت میرا آقا ہے اور مولا ہے، تو پھر اس سے خود بخود یہ نتیجہ نکلا کہ اطاعت کی اسی کی کرنی ہے، اس کو چھوڑ کر کسی اور سے اطاعت ہو سکتی. لہذا جو کوئی شخص کوئی ایسی بات کرنے کو کہے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو وہ چھوڑ دوں گا اور اللہ ہی کی اطاعت کروں گا. یہ اس کا بڑا زبردست وعدہ ہے جو انسان لا الہ الا اللہ کے وقت کرتا ہے. اس لیے فرمایا اعلیٰ ترین شعبہ یہ شہادت لا الہ الا اللہ. اور پھر فرمایا وہ ادناہ حماقت الاذى عن الطریق کہ ادنا شعبہ ایمان ہی کا ادنا شعبہ کیا ہے؟ راستے سے اذى کو دور کر دینا. اذى کے معنی عربی زبان میں تکلیف کی چیز کو بھی اذى کہتے ہیں اور گندگی کو بھی اذى کہتے ہیں. اور گندگی اگر ترجمہ کریں تو زیادہ عام ہوگا اس واسطے سے جو گندگی ہوتی ہے وہ بھی انسان کو تکلیف میں مبتلا کرتی ہے, تکلیف پہنچاتی ہے. تو راستے سے گندگی کو دور کر دینا یا راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دینا, راستے میں آپ جا رہے ہیں کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے اندیشہ ہے کہ کسی کا پاؤں اس پر پڑ جائے گا تو وہ اس کو زخمی کر دے گا, یا گندگی پڑی ہوئی ہے جس سے اندیشہ ہے کہ یہ بدبو پھیلے گی اور وہ گزرنے والوں کے لیے تکلیف کا سبب بنے گی, تو اس کو دور کر دینا یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے. سرکار دو عالم طرف میں یہ بات کیا اشارہ اس طرف فرما دیا کہ ایمان کے تقاضوں میں صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ جل جلالہ کے حقوق ادا کرنے ہیں, بلکہ ایمان کے تقاضوں میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اللہ کی مخلوق کے تقاضے, مخلوق کے بھی خیر خواہی اور مخلوق کے حقوق کی ادائیگی بھی ایمان کے تقاضوں میں شامل ہے. میرے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرے, تو یہ دعویٰ اس وقت تک سچا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ جل جلالہ کی مخلوق کے ساتھ محبت نہ کرے. اب وہ تو حضرت ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے گویا اللہ تبارک گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرما رہے ہیں کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو مجھ سے کیا محبت کرو گے, یہ تو میری مخلوق کے ساتھ محبت کر کے دکھاؤ, ان کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کر کے دکھاؤ تو پتا چلے گا کہ تمہیں میرے ساتھ محبت ہے. اور اسی لیے ابھی کچھ دن پہلے درس حدیث میں آپ نے حضرت صدر صاحب بزرگوں نے حدیث سنائی تھی مسلسل بالاولیہ کہ سب سے پہلے جو جب کوئی شاگرد جاتا تھا کسی استاد کے پاس حدیث پڑھنے کے لیے تو سب سے پہلے جو حدیث سنائی جاتی تھی وہ یہ حدیث تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الرحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی, رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے, رحمان انہیں پر رحم کرتا ہے جو دوسروں پر رحم کرے, ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, تم زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے. یہ الفاظ ارشاد فرمائے سرکار دو عالم. سب سے پہلا سبق جب کوئی طالب علم حدیث پڑھنے جاتا تھا سب سے پہلا سبق یہ دیا جاتا تھا, رحمت کا سبق, خیر خواہی کا سبق, کہ اب مخلوق کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آؤ, مخلوق کے اوپر رحمت کرو اور اس کا ادنا شعبہ یہ ہے کہ کم از کم تکلیف سے بچاؤ. ادناہ کی ماتت الاضاء عن الطریق. اب اندازہ لگاؤ کہ جب حکم یہ دیا جا رہا ہے ایمان کے لحاظ, ایمان کے تقاضے کے طور پر کہ اگر راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی دیکھو تو اس کو ہٹا دو, جب اس کا حکم دیا جا رہا ہے تو تکلیف دہ چیز کو راستے میں ڈالنا یہ کتنا بڑا گناہ ہو. اور یہ نہیں کہ صرف یہ اخلاقی طور پر ایک بری بات ہے, یہ دین کے اور ایمان کے تقاضوں کے خلاف ہے کہ انسان یہ کام کرے کہ وہ راستوں پر پڑی ہوئی راستے میں گندگی پھیلائے. آج افسوس ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو اپنے پاس رکھ دینے کے باوجود دن رات ان احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جہاں چاہے تھوک دیا، جہاں چاہے گندگی پھیلا دی، جہاں چاہے غلاظت پھیلا دی، ماحول کو گندا کر دیا، خراب کر دیا. یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ایمان کے تقاضوں کے خلاف ورزی. ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تصرفوا ابنیتکم، یعنی یہ فرمایا کہ گھر کی صفائی کو انتظام کو کرنی چاہیے، جہاں رہتا ہے اس کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، لیکن فرمایا کہ نہیں، صرف گھر کا صاف رکھنا کافی نہیں، نظرفو اپنی تک تمہارے گھر کے ارد گرد جو ماحول ہے اس کو بھی صاف ستھرا رکھنا، وہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے کہ تمہارے گھر کے باہر کوئی ایسا کچرا پڑا ہوا نہ ہو، ایسی گندگیاں پڑی ہوئی نہ ہو جو گزرنے والوں کے لیے یا آس پاس رہنے والوں کے لیے تکلیف کا سبب ہو، یا ان کی نفرت کا سبب ہو، ان کے لیے پریشانی کا سبب ہو، ان کو ختم رفظ پورا کیا تھا. بلکہ اس زمانے میں صورت حال یہ تھی کہ آپ نے اسی حدیث کے ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ یہودیوں جیسے نہ بنو، کیونکہ یہودیوں کے بارے میں یہ بہت زمانے میں مشہور تھا کہ وہ گندے لوگ ہیں، اپنے گھروں کو صاف ستھرا نہیں رکھتے، گھروں کے باہر کی طرح پھینکتے رہتے ہیں اور گندگی پھیلاتے رہتے ہیں. یہ یہودیوں کا کام تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ویسے یہودی نہ بنو بلکہ مسلمان بنو، اور مسلمان بننے کا تقاضا یہ ہے کہ خود بھی صاف ستھرے رہو، اپنے گھروں کو بھی صاف ستھرا رکھو، اپنے گھروں کے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھو. افسوس ہے کہ آج معاملہ بالکل الٹا ہو. ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑا عبرتناک قصہ سنایا کرتے تھے، پتہ نہیں کتنی مرتبہ ان سے مجالس میں سنا کہ دہلی میں ایک انگریز تھا، وہ مسلمان ہو گیا، مسلمان ہو گیا تو اللہ نے توفیق دی، مسجد میں آنے لگا، نماز واز پڑھنے لگا. جب مسجد میں جاتا وضو خانے میں تو دیکھتا تو وضو خانہ جو ہے وہ بڑا گندا پڑا ہوا ہے، نالی اس کی اٹی ہوئی ہے لوگوں کے ناک کے ریزش سے اور تھوک سے اور گلغم سے اور پتہ نہیں کیا کیا، بہت گندا گندی. ایک دو مرتبہ اس نے دیکھا کہ کچھ ٹھیک نہیں کر رہا اس کو. آخر کو ان کو کچھ خیال آیا تو اس نے کہا لوگ تو کر کے نہیں لاؤ، میں ہی کر دوں. تو آیا، اس نے جھاڑو ہاتھ میں لی اور جھاڑو ہاتھ میں لے کر وہ اس نے اپنے نالی کو صاف کرنا شروع کر دیا، چاہے نے اپنے ہاتھ سے تاکہ صفائی ہو جائے. تو ایک صاحب تھے، انہوں نے اس کو دیکھ کر یہ تبصرہ فرمایا کہ یہ انگریز مسلمان تو ہو گیا مگر انگریزیت کی خوبو نہیں گئی اس کے دماغ سے. گویا یہ صفائی کرنا جو ہے اور اس نالی کو صاف کرنا، یہ انگریزیت کی خوبو ہو گئی اور وہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. الحمد للہ ایسا مزاج آج بھی اتنی مجھے حسرت اور تکلیف ہوتی ہے. میں مغربی ملکوں میں بھی بہت کثرت سے جاتا رہتا ہوں، تو وہاں جب یہ دیکھتا ہوں کہ سارے مغرب کے علاقوں میں جو ہیں صفائی ستھرائی کا بڑا اہتمام ہے، یہاں تک کہ جو پبلک غسل خانے ہیں، یعنی ایسے غسل خانے جن میں کہ جو عام لوگوں کے لیے بنے ہوئے وہ بھی صاف ستھرے رہتے ہیں، اس کے اندر بھی داخل ہو کر کوئی گندگی کا احساس نہیں ہوتا، صاف ستھرے رہتے ہیں. لیکن اسی ملک میں، اسی شہر میں مسجدوں کے غسل خانے میں جا کر دیکھو تو بدبو ہے. الحمد للہ اس کی حسرت اور تکلیف ہوتی ہے کہ غیر مسلم وہ کام کرے جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا کام قرار دیا تھا، مسلمان وہ کام کرے جس کو یہودیوں کا کام قرار دیا تھا. اس بات کا احساس ختم ہوتا ہے. یہ بھی ایمان کا کوئی تقاضا ہے، یہ بھی مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے ذمہ ضروری ہے ایسا کرنا. یہاں بھی صورت حال ہے، مدرسوں میں، مسجدوں میں جو غسل خانے جا کر دیکھو وہاں داخل ہونا مشکل ہے, ایک شریف آدمی کا کھڑا ہونا تھوڑی دیر مشکل ہے کہ جائے کہ وہ اس کو استعمال کرے, کتنا گندا اس کو کیا. حکم یہ ہے کہ اماطۃ الاذی عن الطریق, جب راستے سے گندگی دور کرنے کا حکم ہے تو جو اپنے گھر ہیں, گھر کے استعمال کے علاقے ہیں, وہ کیسے اس حکم سے متصل نہ ہوں گے. حکم یہ ہے کہ جب کوئی چیز استعمال کرو, مشترک استعمال کی تو اس طرح استعمال نہ کرو کہ جس سے بعد میں آنے والے کو تکلیف ہو, سن آئے, پریشانی لائے, ہو تو صاف ستھرا کرو. میرے والد ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات پر رکھ فرمائے. فرمایا کرتے تھے بعض مرتبہ لوگ جو ہیں وہ غسل خانے میں گئے اور جا کر غلاظت کو بہائے بغیر ویسے چھوڑ دیا. بہت ایسا فرمایا کرتے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے, گناہ کبیرہ بھی نہیں گناہ کبیرہ ہے, کیونکہ ایذائے مسلم ہے بلا وجہ, اور اضافہ کسی کو مسلمان کو تکلیف پہنچانا یہ گناہ کبیرہ. اور اس گناہ کبیرہ بھی جس کا تعلق حقوق العباد سے ہو, بار بار رکھ چکا ہوں کہ وہ صرف توبہ کر لینے سے معاف نہیں ہوتا, جن لوگوں کو تکلیف پہنچائیے جب تک وہ معاف نہ کریں, معاف نہیں ہوتا ایسا گناہ کبیرہ. تو یہ سب ایمان کے تقاضے ہیں, یہ کہیں باہر سے نہیں آ گئے, یہ ایمان ہی کے تقاضے فرما رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے شعبے بیان فرما رہے ہیں, فرما ادنا توبہ یہ ہے, یعنی ایک مسلمان کا ادنا کام یہ ہے کہ وہ اپنے سے راستے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے, بلکہ لوگوں کی راحت رسانی کا انتظام کرے اور اپنے درجات سے دوسروں کی خیرخواہی کا اہتمام کرے. یہ ہے آپ دیکھو گے یعنی شریعت کے احکام میں اس کی اتنی رعایت کی گئی ہے, اتنی رعایت کی گئی ہے کہ کوئی حد و حساب نہیں. دیکھو جماعت میں آنے سے مسجد میں نماز پڑھنا کتنی تاکید ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ کسی دن ایسا کروں کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہوں, جماعت سے کوئی ماں جماعت ہو رہی ہے تو میں جا کر گھروں میں جاؤں, جو لوگ جماعت سے نہیں آ رہے ان کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں. یہ فرمایا سرکار دوارے کسی طرح. اور علماء کرام نے فرمایا کہ جماعت سے نماز پڑھنا یہ ہے سنت مؤکدہ قریب کا واجب, واجب کے قریب قریب سنت مؤکدہ ہے, کتنی تک. لیکن فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو ایسی بیماری ہو یا زخم ہو یا کوڑا ہو نکلا ہوا ہو کہ جس سے پاس کھڑے ہونے والے آدمی کو جھن آئے, پاس کھڑے والے ہونے والے آدمی کو بدبو محسوس ہو یا بدبو کے ساتھ اس کو تکلیف ہو کے اس کو دیکھ کر, تو پھر ایسے سب کچھ چاہیے جو مسجد میں نہ جائے, نماز چھوڑ دے, گھر میں تنہا نماز پڑھ. بتائیے آپ کہ جماعت کی نماز کو چھوڑنے کا جائز قرار دیا اس وجہ سے کہ میرے جانے کی وجہ سے کسی کو جن آئے گی, کسی کو تکلیف ہو, اس کی وجہ سے چھوڑ دو. یہ حکم دیا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں فقہاء کرام نے یہ مسئلہ بیان کیا. فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کچی پیاز یا کچا لہسن کھائے وہ مسجد میں نہ آئے, کیونکہ کچی پیاز کچا لہسن کھا کر منہ سے بدبو آئے گی, قریب میں جو آدمی کھڑا ہوگا اس کو تکلیف ہوگی, ناگوار ہوگا. فرمایا کہ وہ ہمارے مسجد میں نہ آئے. حالانکہ پیاز اور لہسن کی وجہ سے منہ سے جو بو آتی ہے وہ اتنی زیادہ شدید نہیں ہوتی جتنی بعض اوقات بیڑی سگریٹ پینے سے آ جاتی ہے, تو لیکن اس کو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے. غرض قدم قدم پر یہ لحاظ رکھا ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, لیکن آج ہم لوگ اس حکم کو بالکل فراموش کیے ہوئے ہیں اور دین کا اس کو حصہ ہی نہیں سمجھ, یہ دین سے دین کے تک کا کوئی تقاضا ہے. بہرحال ادنا تقاضا یہ فرمایا کہ امامت الاضا عن الطریق, ادنا تقاضا یہ ہے کہ کوئی گندگی کی چیز پڑی ہو یا کوئی تکلیف کی چیز پڑی ہوئی ہو تو اس کو راستے سے ہٹا دیا جائے تاکہ کسی کو تکلیف میں مبتلا نہ ہونا پڑے, یہ ادنا تقاضا پڑتا ہے. پھر آخر میں فرمایا بل حیا شعبت من الایمان, اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے. یہ بتلا دیا کہ شعبے تو بہت سارے ہیں لیکن ان تین شعبوں کا خاص طور پر اس حدیث میں ذکر فرما دیا, توحید کا عقیدہ اور دوسرے راستے سے تکلیف سے چیز کو ہٹا دینا, اور پھر فرمایا کہ حیا بھی ایک بہت بڑا شعبہ ہے ایمان کا. حیا کیا چیز ہے؟ حیا کے معنی ہے کہ کسی نامناسب کام سے طبیعت میں رکاوٹ پیدا ہونا, اس کو حیا کہتے ہیں. حیا کہتے ہیں کسی طبیعت میں رکاوٹ پیدا ہونا کہیں سے, ایسی چیز سے جو نامناسب, اس کو حیا کہتے ہیں. اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا ایک شعبہ قرار دیا. جیسے مثلا اب انسان کی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ وہ اپنے جسم کے پوشیدہ حصوں کو چھپائے, چھترے اور اب اگر جسم کے پوشیدہ حصہ ظاہر ہوتا ہے تو اس سے طبیعت میں انسان کے رکاوٹ پیدا ہوتی ہے, اسی کو حیا ہے. یہ حیا فرمایا کہ ایمان کا شعبہ ہے. یہ حیا ہر اس کام سے حیا جو نامناسب ہو اس کو حیا سے قابل فرمایا, اس کو ایمان کا شعبہ قرار دیا. لیکن نامناسب اور غلط کام سے رکاوٹ پیدا ہونا, اس سے مراد یہ ہے کہ جو کام شرعاً اور طبعاً اور عقلاً نامناسب ہیں ان سے رکاوٹ پیدا ہونا, یہ ہے حیا. اور یہ قابل تعریف صفت ہے, اور ایسی صفت ہے کہ یہاں پر ایک حدیث میں ایسا فرما دیا کہ اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت, اگر تم سے حیا جاتی رہے تو پھر جو چاہو کرتے پھرو, پھر تم کو ایک جانور بن کے جو چاہو کرو جب حیا ہی موت ہو گئی. لیکن آج بعض اوقات حیا جو ہے وہ ایسے کاموں سے ہوتی ہے جو ہیں تو ٹھیک اچھے کام ہیں لیکن معاشرے نے ان کو غلط قرار دیا ہوا ہے, تو ایسی حیا کا اعتبار نہیں کریے, ایسے حیا کا کوئی اعتبار نہیں. دیکھو ابھی میں کہہ رہا تھا کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ اپنے پوشیدہ حصوں کو چھپائے. آج کی نئی مغربی تہذیب میں جو ہے وہ الٹا ہی ہو گیا کہ برہنگی کو قابل تعریف قرار دے دیا گیا. ایسے ایسے جزیرے ہیں کہ جہاں لباس پہن کر جانا ہی حرام ہے, ایسے جزیرے پائے جاتے ہیں امریکہ میں. وہاں کافی نہیں ہو سکتا پوچھنے کی بات میں, مرد ہو یا عورت, ارے آپ ملنا چاہیے وہاں اگر لباس والا پہنچ جائے گا اس کو حیا ہے, تو یہ حیا کوئی معتبر یا شریعت نے کوئی حکم دیا ہے کہ بھائی نماز پڑھو تلاوت کرو مثلا, اور کوئی کسی آدمی کو اس سے شرما رہی ہے, شریعت نے حکم دیا ہے کہ بھائی داڑھی رکھو لیکن اب آدمی شرما رہا ہے داڑھی رکھتے ہوئے اس وجہ سے کہ ماحول کا اثر ایسا ہے, ماحول میں نقو بچا ہوا, ماحول والے مجھے کیا کہیں گے اور میرا مجھے نام رکھیں گے. یہ اس حیا کا کوئی اعتبار نہیں, یہ حیا تو حیا نہیں ہے, یہ در حقیقت حیا نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسی غیر انسانی آزادی ہے کہ جس کی کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو دین کی طرف آنا چاہتے ہیں لیکن دین کے کاموں کے اوپر عمل کرتے ہوئے ان کے دل میں یہ خوف اور یہ شرم لائق ہوتی ہے کہ بھائی معاشرے میں اچھی دنیا ہی ایسی چل رہی ہے اب کیا کریں, دنیا کے ساتھ دنیا والوں کا والے کیا کہیں گے یہ کریں گے, ارے دنیا والے کو کہہ رہے تو جو کچھ کہا کریں, لیکن یہ دیکھو کہ دنیا کا بنانے والا کیا کہتا ہے اور اس کے سامنے جب حاضری ہوگی تو کیا جواب دو گے, کس کی فکر کرو گے, وہ ہے حیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی سے شرم رکھو تو وہ اس کو کیا جواب دینا ہوگا. اس حیا کو فرمایا کہ یہ ایمان کا ایک عظیم شعبہ ہے. یہ ہے چھوٹا سا ایک تھوڑا سا خلاصہ اس حدیث پاک کا جو میں نے ابھی پڑھی تھی, اور اللہ جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم کے توفیق عطا فرمائی تو ان شاء اللہ آئندہ مجالس میں ایمان کے جو مختلف شعبے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں تو وہ ایک ایک کر کے ان شاء اللہ ان کا بیان کوشش کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی صحیح سمجھ بھی عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ. البتہ اگلا جمعہ اگلے اتوار کو مجلس نہیں ہو پائے گی, مجھے سفر ہے, لیکن اس کے بعد ان شاء اللہ وہ سلسلہ شروع ہوگا.